بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طلاق مدنی ہے اور 12 آیات اور 2 رکوع ہے. نزول میں 99 ہے اور ترتیب میں 65 ہے. اس سورت میں طلاق کا مسئلہ ایک خاص نوعیت کے ساتھ بیان ہوا ہے اور طلاق سے پیدا شدہ احوال وہ بیان کیے گئے ہیں اور طلاق کی نوبت جس وجہ سے آتی ہے وہ بیان ہوئی ہے. اور یہ عجیب نظام ہے کہ اس میں خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. گزشتہ صورت میں فرمایا بیوی اور بچے دشمن ہیں، ان کے شر سے بچو. تو کبھی کبھی اس شر سے جان چھڑانے کا طریقہ طلاق بھی ہوتا ہے، اور کبھی ان کے پر خرچ کرنے کے لیے کچھ اور نظام بھی اپنانا پڑتا ہے، جیسے بچے کے دودھ کے لیے دایا کو رکھنا پڑا اور طلاق دینے کے باوجود بیوی کا نفقہ عدت میں دیا جاتا ہے. گزشتہ صورت میں جو خطرات تھے اس کی تشریحات ہے. تشریحات بعض الخطرات لما سبقت فی صورت السالفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایو النبی، اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دے چکے ہو عورتوں کو، یعنی طلاق دینے لگو، جب تم طلاق دینے لگو عورتوں کو، فطلقوهن لعدتهن، پر طلاق دے دو ان کو طہر میں، عدت میں دے دو کہ صحیح طرح عدت گزارے، تو طہر میں دو تاکہ حیض عدت ہو جائے. وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور پھر عدت گنتے رہو، کیونکہ طلاق کے بعد جب 3 مہواری گزر جائے گی تو طلاق ٹائٹ ہو جائے گی. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے رب تمہارے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، نہ نکالو مطلقات کو ان کے گھروں سے. وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ وہ نکلے. عدت کے دوران مطلقہ طلاقی کے گھر میں ہی رہے گی. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کر گزرے کوئی بے حیائی واضح. اگر اس سے کوئی ایسی بے حیائی صادر ہوتی ہے کہ رہنے کے قابل نہیں ہے تو بے شک نکالو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حد ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو آگے بڑھے اللہ کی حدوں سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا، پس یقیناً اس نے ظلم کیا ہوگا اپنے ساتھ. لا تدری، آپ کو پتہ نہیں، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ کو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اللہ پیدا کرے اس کے بعد کوئی نئے نظام. یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نئے نظام پیدا کر لے گا، یعنی طلاق کے بجائے وفاق ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا. اور بیویوں کو تم گھر سے نہ نکالو یہاں تک کہ وہ آرام سے عدت پوری کر لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی کسی اور کے ساتھ نکاح والی نصیب کر دے. عدت میں نکالو گے تو تمہاری نسبت اور عزت پر حرف آئے گا، کوئی نقصان نہ ہو جائے. لا تدری، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اللہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی نے جب یہ مسئلہ لکھا کہ اس وقت تو جھینگے کا مچھلی ہونا واضح ہے اور اس کے مچھلی نہ ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے مجموع الفتاوی رکھا ہوا تھا عبدالحی لکھنوی کا، اور عبدالحی لکھنوی کو مغالطہ لگا تھا دمیری کی ایک شرارت سے، کہ دمیری نے جھینگے کے نیچے لکھا انہ من السمک، یہ مچھلی کی قسم ہے. اور یہ دمیری کی شرارت تھی کیونکہ وہ شافعی متعصب ہے کہ حنفیہ اس کو کھا لے. حنفیہ دو قسم کے ہیں، ایک کھانے میں بے احتیاط جیسے بنگا گیا، اور زندہ خور، اور ایک کھانے میں مختار جیسے عام اکابر فقہا. تو جنگ دمیری کی شرارت کے نتیجے میں غیر محتاط حنفیہ وہ جھینگا کھانے لگے، اور اتنے مقدار میں کھانے لگے کہ مولانا اشرف علی صاحب کو خیال ہوا کہ شاید عبدالحی لکھنوی نے مجموع الفتاوی میں صحیح لکھا. مجموع الفتاوی اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں. مولانا عبدالحی 87 بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم سے اسے آیا اور تعلیق الممجد جیسی کتابیں لکھوائی، لیکن افسوس کہ طلقات بائن اور رجی جیسے آسان صورتیں ان کے علم میں نہیں ہیں. عمر بھر اس میں مغالطے بھرا ہے. اس لیے تین طلاق کے بعد بھی جو کچھ لکھا ہے وہ صرف اور صرف ایک افسوسناک تحریر ہے. یعنی وہ بڑے عالم جو چھوٹی چیزیں نہیں جانتے ہیں وہ مولانا عبدالحی صاحب ہیں. مولانا اشرف علی صاحب حد درجے محتاط تھے. فتویٰ لکھ کر کے اخیر میں لکھا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. عبدالسلام بنگالی نے بنوری ٹاؤن میں بیٹھ کر اپنے استاد اور شیخ مفتی ولی حسن کے خلاف کر کے بوجہ بنگالی ہونے کے جھینگے پر فتویٰ لکھا، اور مفتی ولی حسن عمر بھر ان سے ناراض رہا ہے. شاید اس وجہ سے ایک دن ان کو وہاں کے دارالافتاء سے گوری بستر باندھ کے وہاں جانا پڑا. اور جس نے استاذ کو خفا کیا اس نے عزت نہیں پائی، کیونکہ مفتی ولی حسن حد درجے مصر ہے کہ جیندہ ہرگز مچھلی نہیں ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں. میں نیو کراچی میں تھا، وہاں ایک تحریر کسی نے دکھائی بنوری ٹاؤن کی کہ جیندہ مچھلی ہے اور کھا سکتے ہیں. میں حضرت مفتی صاحب کے پاس آیا، ہم حضرت سے ہدایہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا جیندہ مچھلی نہیں ہے، نہیں کھاؤ. تو میں نے کہا ایک فتویٰ ہے، فرمائے یہ کسی اور کا ہوگا، میرا فتویٰ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں جھینگے کی جائے. نیچے دیکھا تو مفتی احمد الرحمان صاحب کے دستخط. اس وقت تک انہیں تحقیق نہیں کی اس میں، مولانا اشرف علی کے امداد الفتاوی دیکھ کر انہوں نے لکھ دیا تھا. حضرت الاستاذ مفتی ولی حسن فرماتے تھے کہ جب میں امریکہ گیا تو وہاں ایک بہت بڑا فش سینٹر نظر آیا. میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں پاکستان میں اسلام کا مفتی ہوں اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں. اگر یہ مچھلی ہے تو پھر حلال ہے، اور اگر مچھلی نہیں ہے تو یہ حلال نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ اپنا نام پتے کے ساتھ سوال لکھ کے دے دیں. فرمایا میں نے نام پتے کے ساتھ سوال لکھا، اور ان کا چھوڑ دے آپ ایک ہفتے بعد آ جائیں. فرمایا میں ایک ہفتے بعد گیا تو انہوں نے ایک بہت بڑی بک میرے سوال کے جواب میں ایک تحریر پوری کتاب کی شکل میں دے دی، اور اس میں کئی وجوہات سے انہوں نے لکھا کہ جھینگا نہ مچھلی ہے، نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے، نہ مچھلی کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ بانجا ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ سسر ہے، نہ خسر ہے، نہ داماد ہے، نہ ہمزلف ہے، نہ کچھ نہیں. جھینگا ایک مستقل کیڑا ہے اور ایک ناکارا جانور ہے اور ایک بدذات قسم کا کیڑا ہے اور بری اور بحری حشرات میں سے. یہ فتویٰ اس سے 100 سال پہلے فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ رشیدیہ میں دیا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے، حشرات الارض میں سے ہے، کیڑا مکوڑا ہے، اور اس کا کھانا ناجائز اور حرام ہے. ناجائز اور حرام کا لفظ موجود ہے. بعض جھینگا خور اور بعض جھینگا چور، ایک جھینگا خور ہے اور دوسرا جھینگا چور ہے. جھینگا خور وہ ہے جو جھینگے کھاتے ہیں اور جھینگا چور وہ ہے مکروہ مکروہ معلوم ہو رہا ہے, اچھے تو نہیں ہے بہرحال. یہ جھینگا چور ہے, یہ اس کے نیفے میں جھینگا ضرور ہو. مکروہ مکروہ کیا ہوتا ہے؟ فتاوی عالمگیری جلد پنجم میں ہے, قال محمد, امام محمد کہتے ہیں کل مکروہ عندنا حرام. حرام کو مکروہ مکروہ نہیں, صاف کہو کہ حرام ہے. شف شف مت ہو سما شف تالو رہا کھلا کہ مکروہ ہے. اور کھانے پینے مکروہ حرام کے حکم میں ہوتا ہے. بہرحال اسلام کے پیش نظر حنفیہ کے مذہب میں جھینگا کھانے کی کوئی گنجائش نہیں, اور جھینگا غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور دارالعلوم دیوبند کی عمارت مولانا محمد قاسم نے بنیاد رکھی, لیکن عقائد رشید احمد گنگوئی نے درست کیے, اور اس نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جھینگا حرام اور ناجائز. یہ عبارت بھی حضرت تھانوی کی نظر سے نہیں گزری, العلم للرحمن جل جلالہ. اس لیے حضرت تھانوی نے احتیاط کی اور فرمایا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. میں نے جھینگے کے باب میں کئی فتوحات کیے. بنگلہ دیش گیا تھا, بنگالیان نے کہا جھینگے کے بارے میں کچھ نہ کہو, یہ ہمارا اتفاقی مسئلہ ہے. ویسے تو کہتے رہے, لیکن ایک ایسی مجلس کو میں منتظر تھا کہ جس میں بنگالی علماء موجود, تاکہ ایک ہی دفعہ میں اس کو ٹپو سترے کروں. میں چٹول جمشی یوجن میں برابر ہوں. ایک اتار ہے وہاں کندھار کا, سلہٹ میں اتار ہے کندھاری, لیکن اب وہ بنگالی ہو گیا ہے. اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہیں بنگالیوں کی طرح جگہ کالی کالی ہو گئی. تا ننگی چو جی تک تو شوئی, وہ پوری دنیا کے لیے اتار ہے. تو بنگلہ دیش میں یہ ہے کہ عوام کا علماء سے رابطہ اچھا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا کردار بلند ہے. اس اتار نے درخواست کی تھی کہ پاکستان سے علماء آئے, دیوبند سے آئے, میرے گھر دعوت ہوئی. رفیق محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ فرمائیں, کہا وہاں جانا ضروری ہے. یہ وہ مولانا حبیب الرحمان خیر آبادی دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی آئے تھے, اور بھی بڑے علماء تھے. بنگالیان جمع تھے 60-70 علماء. وہاں یہ بات کسی نے کہی, پوچھی کہ جھینگا کیسا ہے. میں نے کہا جھینگا نہ جائے گا, کھانا مچھلی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا استاد جی اس پر آپ بات نہ کریں, ہمارے بنگال کے علماء کا اتفاق ہے جھینگا مچھلی ہے. میں نے کہا یہ اتفاق کس سن میں ہوا ہے اور اس میں کون کون علماء شریف, ان کے نام پتے, باپ دادے, نسب کا کچھ پتا ہے؟ میں نے کہا اس بنگلہ دیش کا سب سے بڑا عالم سلہٹ کا مولانا اطہر علی سلہٹی تھے. وہ بنگال میں ایسے بااثر تھے جیسے پاکستان میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب, فقہ کے ساتھ پہچانے جاتے, صاحب علم تھے. میں نے کہا یہ اتبیان فی حرمت الربیان ان کی لکھی ہوئی. اور شمس الحق فرید پوری جیسے اکابر تحقیق کے دستخط موجود ہیں کہ جھینگا نہیں کھانا ہے اور یہ مچھلی نہیں ہے اور نہ جائے تو حرام. جب میں نے کتاب کا نام لیا اور میں نے علماء گننے, میں نے کہا ان کے مقابلے میں فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, تو مولانا حبیب الرحمان کو جوش آیا, وہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا سنو بات سنو, بنگالیوں کو کہا, کہا یہ سلہٹ سلہٹ ہوا ہے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی وجہ سے. کہا جس دسترخوان پر جھینگا ہوتا تھا مولانا حسین احمد مدنی اس دسترخوان پر نہیں آتے. بالکل پہلے جھینگے اٹھاؤں پھر میں بیٹھوں. اس قدر نفرت تھی جھینگے سے حضرت شیخ الاسلام. ان کے بھائی ہمارے رفیق مخلص مولانا عتیق الرحمن صاحب سلہٹی نے کہا ہمارے والد جو حضرت مدنی کے خاص شاگرد تھے مولانا محمود صاحب سلہٹ کے بڑے علماء میں سے تھے, انہوں نے وفات سے پہلے ہمیں وصیت کیے کہ بیٹے جھینگا نہیں کھاؤ, یہ مچھلی نہیں. پھر دھڑا دھڑ بنگالی کھڑے ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جھینگا مچھلی نہیں ہے, یہ مچھلی نہیں ہے, یہ موس لیے. میں وعدہ کا تخت چاوڑی دری نہیں ہوئی جائے تو مورس ہوں. اس پر اتفاق ہے, پاخانہ کھانے پہ اتفاق ہو تو پھر چمچ سے کھاؤ, شرم نہیں آتی. اس پر اتفاق ہے. اور وہ جو کپورے کٹا کٹ اور بکرے کے خوشیے کھاتے ہو اس بھی تمہارا اتفاق ہے, اور جو کھاؤ اس پہ اتفاق کرو, یعنی تیرے نفس و شیطان کا اتفاق ہے. لا تدری تمہیں کیا پتا ہے, لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. میں یہاں نئے نئے آیا تھا, 75-76 ایسا ہوگا, طالب علم تھا مدرسے بنوری ٹاؤن کا, جمعہ کا دن تھا اور ویسے تو میں آتا جاتا تھا لیکن جمعرات کو ٹھہر کے پھر جمعہ پڑھ کر ہفتے کو جاتا تھا. اور مصیبت یہ تھی کہ اس علاقے میں کوئی ہوٹل نہیں تھا کھانا کھانے کے لیے, بالکل بہت دور کہیں ہزارے والوں کا ایک ہوٹل تھا, سوائے دال کے کوئی چیز نہیں ہوتی. میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا اور شدید بھوک لگی تھی, اتنی بھوک لگی تھی کہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خطبے میں یا نماز میں بے ہوش ہو جاؤں. رات سے کھانا نہیں کھایا تھا یا صبح ناشتہ نہیں کیا, ایسے ہی طالب علم جب صحت مند ہو تو اس کو تو ویسے ہی بھوک لگتی ہے. شکم طالبان تنور خدا درو ارچ آیت فنا در فنا. یا خدا ہے, دیکھا میں نے یہاں ہمارے بزرگ ہیں بیگ صاحب, وہ اور اس کا بیٹا بیگ ڈونگے پکڑے ہوئے, ایک ٹرے ہے اس میں بریانی ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, ایک دوسرا ڈونگا ہے اس میں قیمہ ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, اور 8-10 روٹیاں دسترخوان میں لپٹی ہوئی ہے, اب میری طرف بڑھ رہا ہے. میں نے کہا چلو یہ مراد تو پوری ہو گئی, اور ایک گھنٹہ باقی ہے اذان میں, میں نے کہا پار نکلیں گے. جب آ کے رکھا میں نے کہا یہ کیا ہے, کہا یہ جھینگے کی بریانی ہے اور جھینگے کا قیمہ ہے. میں نے کہا یہ تو نیری شیطانی ہے. کہنے لگا کیوں, میں نے کہا جھینگا حلال نہیں, جھینگا تو نہیں کھا سکتے. اچھا, کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تو اٹھاؤ لے جاؤ, حضرت تو اب کھائیں گے نہیں, تو آپ کے لیے نماز کے بعد کوئی انتظام کریں گے. وہ جو نماز کے بعد گئے ابھی تک واپس نہیں ہے. تو ہم نے جھینگے کے بارے میں بڑے جہاد کی. ہائے تو الحمدللہ یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کوئی بنگالی مولوی کھاتا ہے کھائی لیتے, نہ نہ, ایک دفعہ جب حکم واضح ہے تو واضح الحکم چیز کا کھانا حرام نہ جائز, یاد رکھنا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. تو مولوی عبدالسلام بنگالی نے جواہر الفتاوی کے اندر بڑی تحقیق کی ہے اور تمام بنگالیوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے, اور جھینگے کو ان کے حلق سے اتارنے کے لیے فتویٰ لکھا ہے, اور یہ نہیں بتایا کہ جس شیخ اور مفتی اعظم کی نگرانی میں اس نے کام کیا ہے وہ جھینگے کو حرام سمجھتا تھا. مفتی وہ تھا, یہ تو ان کے سامنے ایک عام آدمی تھا, اور وہ دور اور وہ دن میں نے دیکھے ہوئے موجود تھا. آفتاب فتوی اور تفقو کا مفتی ولی حسن کا درخشان تھا, اور تو اس کے سامنے رجسٹر اٹھانے والے جوتے اٹھانے والے تھے. تو مولانا اشرف علی کی تحریر لکھی ہے اس میں, مجھ سے کسی نے کہا یہ تحریر صحیح ہے, میں نے کہا خیانت ہے, خیانت کی گئی. کہا کیوں, میں نے کہا مولانا اشرف علی نے اپنے تحریر کے اخیر میں لکھا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اس کو عالم سمجھتا ہے کہ حضرت عقیم الامت مطمئن نہیں تھے، لیکن اس نے اپنی تحریر میں یہ لفظ اڑا دیا ہے، ختم کر دیا، اس کو بھی جھینگے کی ٹان سمجھ کر کھا لیا ہے. فیضا بلغنا جلہن، فتاوی ہندیہ میں دو قاعدے اور ہیں. ایک قاعدہ یہ لکھا ہے کہ جو قوم جس مسئلے میں مبتلا ہو، جیسے بنگالیان جھینگا کھانے میں مبتلا ہے، ان کے قول و فتوے کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ تو خود مبتلا معصیت ہے. اور دوسرا قول یہ ہے قاعدہ فقہ کا کہ جب حلال و حرام میں تعارض آ جائے تو ترجیح حرام کو ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام چیز سے بچنا فرض. فتاوی عالمگیری جلد پنجم. فیضا بلغنا جلہن، اور جس وقت پہنچے یہ عورتیں اپنی عدتوں کو، یعنی عدت تو ابھی پہنچی نہیں ہے، پہنچ رہی ہے، اور طلاق آپ نے ایک یا دو دیے، تو فامسکوہن بمعروف، روک سکتے ہو ان کو قریب قاعدے سے، او فارقوہن، یا چھوڑ دو انہیں بمعروف دستور کے مطابق. اگر طلاق ایک یا دو دی گئی اور عدت گزری نہیں ہے، گزر رہی ہے، اس دوران آپ کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، اس کو کہتے ہیں رجوع بالقول، یا ہاتھ لگا لے اس کو کہتے ہیں رجوع بالفعل، دونوں طرح رجوع صحیح ہے، عدت سے پہلے جب طلاق ایک یا دو. اور اگر نہیں رجوع کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو بس چپ ہو جاؤ، جب تین مہواری پوری ہو جائے گی بیوی ختم ہو جائے گی. او فارقوہن بمعروف، واشہدو، گواہ مقرر کرو، ذوی عدل منکم، دو انصاف والے تم میں سے، واقیم الشہادت للہ، اور قائم کرو شہادت اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ، یہ تمہیں نصیحت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو کوئی ایمان رکھے اللہ و آخرت پر، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو ڈرے اللہ سے پیدا کر دے گا اس کے لیے خلاصی کی جگہ. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے دے گا اس کو جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو توکل کرے اللہ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، کافی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ سب کام کرنے والے ہیں. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اسی نے مقرر کیا ہر چیز کا اندازہ. اکابر امت کا عمل ہے رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اور سورت فاتحہ تین مرتبہ پڑھ کر، 75 مرتبہ یہ آیت ایک نشست میں پڑھتے ہیں، اور پھر رشتہ صالحہ کی دعا کرتے ہیں، 49 دن کے اندر اندر اللہ عزت و عفت کا خوشگوار پائیدار رشتہ دے دے گا، اگر اس رشتے میں کوئی خیر ہو. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یا سے لے کے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، بَدْلُنْ فُمَنْ يَتَوَكَّلُ اللَّهُ فَحَسْبُهُ تک پڑھتے ہو. وَاللَّهِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ماہواری سے تمہاری عورتوں میں سے، مطلب یہ ہے کہ بہت بوڑھی عورت ہے، اب تو اس کی ماہواری بھی ختم ہو گئی ہے، اس کی عدت کیسے گنو گے، تو مہینوں کے اعتبار سے. اور وہ عورت ہے کہ مایوس ہو گئی ماہواری سے تمہاری عورتوں میں سے، اندر تب تم اگر تمہیں شک ہے، تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، بس عدت ان کی تین ماہ ہے. واللائی لم یحضن، اور ان عورتوں کی عدت بھی جن کو حیض نہیں آتا، عمر کی کمی کی وجہ سے یا بانجھ پن کی وجہ سے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کی عدت، اَن يَدَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ جل لے حمل، یعنی ایک حاملہ کو طلاق ہوئی، طلاق الحامل یقع و ہدایہ میں واقع ہو جائے گی، طلاق کسی حالت میں بھی واقع ہوگی، حیض میں بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے. اور حمل والی عورتوں کی عدت جننا ہے حمل کا، یعنی بچے کا، جیسے ہی بچہ جن لیا سابقہ بندھن سے نکل گئی، وہ وفات کی ہو یا طلاق کی ہو. اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور اس دوران طلاق کی عدت ہو یا وفات کی، طلاق کی عدت 3 مہواریہ اور وفات کی عدت 4 ماہ 10 دن، تو جب وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. جیسے ہی بچہ دے دیا فارغ. حضرت عمر کا مقولہ ہے کہ لہا ان تنکہا و بالہا علی السریر یخسن، خاون تختے پر نہلایا جا رہا ہے اور اس دوران اس کا بچہ ہو گیا، اجازت ہے نکاح کر سکتی ہے. نفاس معنی نکاح نہیں ہے. اور حمل والی عورتیں عدت ان کی کہ جن لے وہ اپنا حمل، ہمیں یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یجعل لہ من امر یسرا، کر دے گا وہ اپنے کاموں میں آسانیاں. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اتارا ہے آپ کی طرف. ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا اس کے گناہ، ویعظم لہ اجرا، اور بڑھا دے گا اس کا اجر. اسکنوہن، بساؤ عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہ رہے ہو، من وجدکم، اپنی توفیق کے مطابق. بھائی متعلقہ نکاح کی ہے یا وفات کی ہے، جہاں تم رہتے ہو وہاں عدت گزار ہے. ولا تضاروہن، تکلیف نہ پہنچاؤ ان عورتوں کو، لتضیقوا علیہن، کہ تنگ کرو ان کو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ہے یہ حاملے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ جن لے بچہ. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلاتی ہے تمہارے لیے، تمہارے بچے کو باوجود طلاق کے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دے دو ان کو ان کا اجر. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، ایک دوسرے کا حکم مانو آپس میں دستور کے مطابق. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگ دست ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پس اس کو دودھ پلا سکتی ہے دوسری عورت. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچ کر لے توفیق والا اپنی کشائش کے مطابق. مالدار آدمی دایہ پر زیادہ خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کی رزق تنگ ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، بس وہ خرچ کر لے جتنا دیا اس کو اللہ نے اپنے توفیق کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر جتنا اس کو توفیق دیو. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب کر دے گا اللہ اس دقت کے بعد آسانی. طلاق ہو گئی، وفات ہو گئی، بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، اپنے توفیق کے مطابق خرچہ کر لو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا. علماء نے لکھا ہے کہ عورت سے بچہ دور نہ کرے، بہتر ہے کہ کنیز یا دایا قریب میں آ کے پلائے.